shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheedislam.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. صدق اللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تمہارے سروں پر طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے قوت کے ساتھ. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اس چیز کو جو کہ اس میں لکھی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر بھی تم نے روگردانی کی اس کے بعد. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو البتہ تم ہوتے خسارہ اٹھانے والوں میں. اوپر کی آیت شریفہ میں یہ اصول بیان کیا تھا کہ خواہ کسی مذہب و ملت کا ہو، اگر وہ صحیح ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے تو اس کا ایمان اور عمل قبول کیا جائے گا، اور اگر ایمان صحیح نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے نجات نہیں ہے. اور اگر ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو کامل نجات نہیں ہے. اس سلسلے میں چار فرقوں کا ذکر کیا ہے. ایک الذین آمنوا سے، یعنی مسلمان. دوسرے والذین ہادوا، یعنی یہودی. والنصارى، نصرانی، عیسائی. والصابئین، اور صابی لوگ. عام طور پر اس کا ترجمہ ستارہ پرست کر دیا جاتا ہے. یہ تین فرقے تو واضح ہیں، مسلمان، یہودی اور نصرانی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصرانی کہلاتے ہیں. لیکن یہ صابی کون لوگ تھے، ان کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی. اور اگر آپ چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فرقے کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں کے عقائد اور اعمال مختلف تھے. اس نے جس نے جیسا دیکھا ویسا کہہ دیا. اصل یہ ہے کہ یہ لوگ ستاروں کو پوجتے تھے, جیسے سورج ہے, چاند ہے اور دوسرے ستارے ہیں. اور ان ستاروں کو پوری کائنات میں متصرف سمجھتے تھے. پوری کائنات گویا انہی کا فیض ہے. اور پھر پوجنے کے لیے بعض تو ایسا کرتے تھے کہ خاص اوقات میں براہ راست ستاروں کی عبادت کرتے تھے, جیسے طلوع کے وقت, غروب کے وقت سورج کی پوجا کو پوجتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اسی میں مبتلا تھی. اور بعض ایسے تھے جو ان کو ارواح مقدسہ سمجھتے ہوئے ان کے نام پر ہیکل بناتے تھے, مورتیاں تراشتے تھے اور ان کی تصویریں بناتے تھے, ایک وہمی قسم کی. کسی کو کہہ دیا کہ یہ پانی کا دیوتا ہے تو اس کی ایک مورتی بنا دی. کسی کو کہہ دیا کہ یہ آگ کا دیوتا ہے, اس کی مورتی بنا لی. غرضے کے وہ اس طرح عبادت اور پرستش کرتے تھے ان ستاروں کی, کبھی سورج کی, کبھی چاند کی, کبھی دوسری ستاروں کی. ان کو صابئین کہا جاتا ہے اور عام طور سے اس کے معنی ہوتے ہیں بے دین لوگ. یہ لوگ کہتے کہ ہمیں کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں اور ہم کسی مذہب و ملت کے پابند نہیں ہیں, بلکہ ہماری عقل خود رہنمائی کرتی. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اس کے بعد اب پھر بنی اسرائیل کے معاملات کا ذکر ہے. یہ تو پہلے آ چکا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون سے نجات پانے کے بعد جب مطمئن ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی کتاب اور شریعت ہونی چاہیے جس کے مطابق عمل کریں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اس کی درخواست کی اور حکم ہوا کہ چلا کرو, کوہ طور پر آ کر تمہیں کتاب دے دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سخلیے میں عبادت کی اور 40 دن کا روزہ رکھا. اللہ تعالی نے ان کو توریت عطا فرمائی. توریت لے کر قوم میں پہنچے تو وہ گسالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے. خیر یہ تو سبھی پہلے آ چکے ہیں. اب قوم کے سامنے توریت پیش کی تو کہنے لگے اس کے احکام تو بڑے سخت ہیں, یہ تو ان پر تو ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا اور ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کہیں ادھر ادھر سے لکھ کر کے لے آئے ہیں, شاید یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. تو تصدیق کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے 70 آدمی منتخب کرو, میں ان کو کہنے کوہ طور پر لے جاتا ہوں اور ان کو اللہ کا کلام سنواتا ہوں. وہاں جا کے انہوں نے یہ گستاخی کی کہ لنو من لکھاتا نر اللہ جہرا, ہم جب تک اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے تیرے کہنے پر تو مانیں گے نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس پر ان پر آسمانی بجلی گری اور وہ مر گئے, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو گئے. اب جب اپنی قوم میں پہنچے تو لوگوں سے جا کے کہا کہ ہاں موسیٰ ٹھیک کہتے ہیں.
شہید اسلام .com
یہ کلام اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہے یہ کتاب, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس پر عمل کیا کیجیے, لیکن آخر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جتنا ہو سکے کر لینا, باقی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تصنیف اپنی طرف سے کر لی. اور قوم کے لیے تو ایک معمولی بہانہ چاہیے تھا, ان لوگوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر دی. تو اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور کو اپنی جگہ سے اٹھایا اور ان کے سروں پر بلند کر دیا. اور حکم دیا گیا کہ مانتے ہو یا نہیں, ورنہ بھی سب کوہ طور کو تمہارے سروں پر گراتے ہیں. ڈر کے مارے سارے کے سارے اسرائیل سجدے میں گر گئے, لیکن ایک آنکھ سے سجدہ کرتے اور دوسرے پہاڑ کو بھی دیکھتے رہے تھے کہ کہیں گرا تو نہیں چاہتا ہوں. پیشانی آدھی پیشانی پر سجدہ کرتے تھے. اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے تم سے لیا عہد, میثاق کہتے پختہ عہد, کہ پکا وعدہ کرو توریت پر عمل کرنے کا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر تمہارے سروں پر کوہ طور کو. اور بلند کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کوہ طور کو اپنی جگہ سے اٹھا کر تمہارے سروں پر اونچا کر دیا, اور سروں کے درمیان اور کوہ طور کے درمیان چند بالشت ایک انگلیوں کا یا بالشت کا فاصلہ تھا. تب ہم نے حکم دیا, خذوا ما آتیناکم بقوۃ, لو مضبوطی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے. اور چونکہ یہ ہماری دی ہوئی چیز ہے اس لیے واجب العمل. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون, اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر غور بھی کیا کرو, اور جو احکام اس میں ذکر کیے گئے ہیں ان کو سوچو, ان پر غور کرو تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کر سکو. آخرت میں دوزخ کے عذاب سے اور اللہ کے غضب سے بچ سکو, اور دنیا میں اللہ تعالی کی نافرمانی اور معصیت سے اور اس کے دنیاوی وبال سے بچ سکے. لیکن ثم تولیتم من بعد ذلک, اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کی. بعض اکابر فرماتے ہیں کہ یہ ثم تولیتم من بعد ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر یہودیوں کو فرمایا جا رہا ہے, یعنی تمہارے آبا و اجداد توریت کو کامل و مکمل طور پر پکڑنے, مضبوطی کے ساتھ پکڑنے, اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کا پکا وعدہ کر چکے ہیں, میعاد کر چکے ہیں, اور ڈنڈے سے یہ عہد ان سے لیا گیا تھا. تو ان پر بھی اور ان کی اولاد پر بھی توریت کو مضبوطی سے لینا اور اس پر عمل کرنا لازم تھا, اور اسی عمل بالتورات میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. تو اس عہد کو جان بوجھ کر پھر روگردانی کر رہے ہیں اس کے باوجود. اور یہ تو حق تعالی شانہ کی عنایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ آسمانی عذاب جو قوم پر نازل ہوا کرتے تھے ان کا نزول بند کر دیا گیا ہے. کسی کی شکلیں مسخ کر دی جاتی تھیں, کسی کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا, کسی پر آسمانی بجلی گرتی تھی اور ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا, کسی کو دریا میں غرق کر دیا جاتا تھا, کسی کو مبتلا طاعون کر دیا جاتا تھا, وغیرہ وغیرہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے اب یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا. کبھی شاز و نادر کسی خاص حصے میں واقع ہو تو وہ دوسری بات ہے, ورنہ عذاب عام نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تم کو ملی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر, لکنتم من الخاسرین, تو تم ہوتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. خسارہ اٹھانے والے یعنی دنیا ہی میں ہلاک کر دیے جانے والے. اب یہاں دو مسئلوں کی تحقیق ضروری ہے. ایک تو یہ کہ کوہ طور کو ان پر بلند کیا گیا اور ایسا ظاہر کیا گیا کہ گویا ان پر گرا چاہتا ہے, یہ اپنی حقیقت پر محمول ہے. اور اس طرح کوہ طور کا اٹھا لیا جانا, سروں پر اونچا کر دیا جانا, کچھ بھی موجب تعجب نہیں. جو لوگ کے اس قسم کے خرق عادت کاموں کے اور معجزات کے منکر ہیں وہ اس میں تعویلیں کرتے ہیں, لیکن تعویلوں کی ضرورت نہیں. البتہ اس میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. اور یہ تو زبردستی ہے کہ کسی کے سر پر تلوار اٹھا لی اور کہا کہ مانو ورنہ تو قتل کرتے ہیں. پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر بلند کر دیا گیا اور عہد دیا گیا کہ مانو اس کو ورنہ تمہیں پیس ڈالیں گے. ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو ان کا اپنا اختیار باقی نہیں رہے گا, جبر و اکراہ کی شکل ہو جائے گی. اور اللہ تعالی نے اس کی نفی کر دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین. جواب یہ ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے.
شہید اسلام ڈاٹ کام
کہ لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہے کہ دین کے اندر داخل کرنے پر کسی پر زبردستی نہیں. کسی کو مار کے کہیں کہ کلمہ پڑھو ہمارے دین میں داخل ہو, ایسا نہیں. اور یہاں اسرائیلیوں کو دین میں داخل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جا رہا. دین میں داخل ہونے کے بعد احکام خداوندی کو قبول کرنے کے لیے زبردستی کی جائے گی. یا تو مسلمان نہ ہوتے, اب اگر مسلمان ہو گئے ہو تو اسلام کے احکام کو قبول کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ میں مسلمان بھی ہوتا ہوں اور پھر میرا جی چاہے تو کسی حکم کو قبول کروں اور جی چاہے تو نہ کروں, یہ نہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ دنیا کے کسی باشندے کو اختیار ہے کہ پاکستان میں رہے یا نہ رہے. یہاں کی مملکت کا شہری بننے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر یہاں کا شہری بن کر رہنا چاہتا ہے تو اس کو قوانین کی پابندی بہرحال لازم ہوگی. یہ نہیں کہہ سکتا کہ رہوں گا تو پاکستان میں لیکن میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں, میرا جو جی چاہے گا مانوں گا, جی نہیں چاہے گا نہیں مانوں گا, جیل میں بھیج دیں گے اگر ایسا سوچے گا. تو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ دین کے اندر داخل کرنے کے لیے کبھی زبردستی نہیں کی جاتی. ایک آدمی کو بھی مجبور کر کے مسلمان نہیں کیا گیا کہ تم مسلمان بنو ورنہ تمہیں قتل کریں گے. لیکن جن لوگوں نے دین کو قبول کر لیا اور اپنا نام مسلمان رکھ لیا, اب ڈنڈا لے کر ان سے منوائیں گے کہ باقی احکام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے, یہ تو پھر گھر کی بات ہو جائے گی, ملکی قانون کو ماننے کی بات ہو جائے گی. تو لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی حکم کے قبول کرنے پر اور اس کی تعمیل کروانے پر بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا, یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر لانے میں کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا. اور یہاں اسرائیلیوں کو دین میں لانے پر جبر نہیں کیا جا رہا, بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مان چکے تھے, ایمان لا چکے تھے اور اپنے نمائندے بھیج کر اللہ تعالیٰ سے تصدیق بھی کروا چکے تھے کہ یہ واقعی توریت اللہ کی جانب سے. اب بھی اگر نہیں مانتے تو فرمائیے کہ ایسے لوگوں کا علاج سوائے کوڑے کے کیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس امت پر عذاب عام نہیں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مقدسہ کا ثمرہ ہے. حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی, اس امت کے کافروں کے لیے بھی عذاب عام نہیں. لیکن احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگوں کو خصف و مصف کا عذاب ہو. خصف کے معنی ہوتے ہیں زمین میں دھنسا دیا جانا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. علامات قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین خصف ذکر فرمائے ہیں, ایک خصف مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک جزیرۃ العرب میں. تین جگہ لوگوں کو دھسایا جائے گا زمین میں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور اسی طرح مسخ بھی ہو, یعنی شکلوں کا بگاڑ دیا جائے, بندروں اور خنزیروں کی شکل میں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام دوسرا رکھ لیا کریں گے. اسی طرح زنا کو اور ریشم کو مختلف بہانوں سے حلال کر دیں گے. تو ان میں سے کسی کو کسی قسم کا عذاب دیا جائے گا, کسی کو کسی قسم کا, کسی کو کسی قسم کا, اور ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ایک پہاڑ کے دامن میں آباد ہوں گے, وہ اس حالت میں رات گزاریں گے کہ گانا باجا ساری رات چلتا رہا, شرابیں اڑائی جاتی رہی, اور کائنات یعنی گانے والی عورتیں ان کے سر پر ساری رات گانا گاتی رہی. تو اللہ تعالی پہاڑ کو ان پر گرا دیں گے, اور کچھ لوگ ہوں گے مسخو قردتم و خنازیر, جن کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا جائے گا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آگے تذکرہ آ رہا ہے ان لوگوں کا جن کو بندروں کی شکل میں مسخ کیا گیا تھا, اور میں وہاں عرض کروں گا کہ ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کرنے کی وجہ کیا تھی. ابھی اخبار میں ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا, ہارگ وائرس, جس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خنزیر کی شکل بن جاتی, اور اخبار میں لکھا تھا کہ 300 آدمی قریب قریب اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. جی اس کی تصویر بھی تھی, میں نے بینات میں اس پر مضمون لکھا ہے مستقل. تو غرض ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی پناہ, ایسا ہو سکتا ہے نعوذ باللہ بندروں کی اور خنزیروں کی شکل میں کسی کو مسخ کر دیا جائے. سبحانک اللہ.
شہید اسلام ڈاٹ کام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. ولقد علمتم اور البتہ تحقیق تم جان چکے ہو. الذین اعتدوا منکم فی السبت, ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا تم میں سے ہفتے کے دن کے معاملے میں. فقلنا لہم, سو ہم نے کہہ دیا ان سے, کونوا قردۃ خاسئین, ہو جاؤ بندر ذلیل. نعوذ باللہ. فجعلناها نکالا, بس بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو عبرت کا نمونہ, لما بین یدیہا, ان لوگوں کے لیے بھی جو اس واقعہ کے وقت موجود تھے, وما خلفہا, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آئے. فموعظۃ للمتقین, اور نصیحت کی چیز ڈرنے والوں کے لیے. یہ واقعہ ایلیا شہر کے باشندوں کا ہے. یہ شہر دریا کے کنارے آباد تھا اور ساحلی علاقوں کے لوگ مچھلیوں کے بہت شوقین ہوا کرتے ہیں. یہودیوں کے لیے حکم تھا کہ ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہوگا, اور اس دن کو تم لوگ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے مخصوص کرو گے, کوئی کاروبار نہیں کرو گے. چنانچہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بھی ممنوع تھا. اب ان لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے ان پر آزمائش آئی کہ ہفتے کے چھ دنوں میں ایک مچھلی بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی, لیکن جو ہی کہ ہفتے کا دن آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی مچھلیاں وہیں آ گئی ہیں. چونکہ ہفتے کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں, اس لیے ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے, اور اس دن نہ پکڑیں تو ہفتے کے باقی چھ دنوں میں آتی نہیں, ایک بھی مچھلی جال میں نہیں آتی. اس حالت کی وجہ سے یہ لوگ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے. جو ان میں سے ہوشیار کہلاتے تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں تدبیر بتاتے ہیں, ایسا کرو, دریا کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو, اور ہفتے کا دن شروع ہوا کرے تو بس نالی دریا سے ان حوضوں کی طرف کھول دیا کرو. دہانہ کھول دیا, اور جب ہفتے کا دن گزرے شام ہو جائے تو اس کو بند کر دیا کرو, ان نالیوں کو دہانوں کو بند کر دیا کرو. اتوار کے دن پکڑ لی مچھلی, اس تجویز کو پسند کیا گیا. اور انہوں نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا. ہفتے کے دن اپنے حوضوں کی طرف آنے والی نالیاں کھول کر مچھلیوں سے بھر لیتے تھے ان کو, شام کو بند کر دیا تاکہ مچھلیاں واپس دریا میں نہ جا سکیں. اور اتوار کے دن پکڑ لیا. اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان شکار کرنے والوں سے کہا کہ تم ایک ہیلے کے ذریعے سے اللہ تعالی کے حکم کو ٹالنا چاہتے ہو. تم اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا, حالانکہ ان حوضوں کی طرف نالیوں کا کھولنا اور بند کرنا یہ ہفتے ہی کے دن تو ہوا تھا. اللہ سے ڈرو, اس پر عذاب آ سکتا ہے, ہفتے کے دن کی بے حرمتی نہ کرو. لیکن انہوں نے نہیں مانا. پھر ایسا ہوا کہ یہ جو منع کرنے والے حضرات تھے انہوں نے کہا کہ بھی تم پر اللہ کا عذاب آئے تو ہم بھی پیچھے ساتھ اللہ مہربانی کر کے اپنی بستی الگ کر لو. اور ایک تیسرا فریق تھا جو غیر جانبدار رہا. وہ کہتے یہ مانتے تو نہیں ہے چھوڑو, لیکن انہوں نے ان گناہگاروں کے ساتھ میل جول بند نہیں کیا. حدیث شریف کے الفاظ میں فواکلوہم وشاربوہم وجالسوہم, وہ ان کے ساتھ ہم نوالہ و ہم پیالہ رہے اور ان کی صحبتوں اور مجلسوں میں باقاعدہ بیٹھتے رہے. فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض, اللہ تعالی نے ان سب کے دل ایک ہی جیسے کر دیے. نعوذ باللہ. تو یہ جو گناہگاروں کو معاف کرنے والے تھے, روکنے والے تھے, ان حضرات نے اپنی بستی الگ کر لی اور درمیان میں دیوار قائم کر لی. وہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے رہے یہاں تک کہ اس پر ایک عرصہ گزر گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب تو کوئی نہیں آیا, لہذا یہ ٹھیک ہے. یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پہنچا. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے نبی ہیں, بادشاہ بھی تھے. ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے بھائی, تم شریعت کے خلاف کرتے ہو. وہ کہنے لگے جی ہم تو 70 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک روایت کے مطابق 70 سال سے اور ایک روایت کے مطابق 40 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. بنی اسرائیل کے یہ کافر بے ایمان, ان پر لعنت ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. یہ ہوا کہ ایک رات سارے کے سارے بندر بنا دیے گئے, نعوذ باللہ. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو ان میں سے بچے اور نوجوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا. اب دیوار کے دوسری طرف کوئی آواز نہیں آ رہی, تو یہ حضرات جنہوں نے اپنی اور ان کے درمیان میں دیوار بنا دی تھی, یہ سوچنے لگے کہ کیا بات ہے, آج یہ لوگ اٹھے نہیں ہیں, دیوار پھلانگ کر یا کسی طرح سے اس طرف دیکھا تو سارے بندر بنے ہوئے. اس واقعے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, اور تم جان چکے ہو.
شہید اسلام ڈاٹ کام,
یہ فرمایا جا رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر یہودیوں کو کہ تمہیں ان لوگوں کے حالات کا علم ہو چکا ہے اور تمہیں تواتر سے اس کی خبر معلوم ہے. الذین اعتدوا منکم فی السبت, جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں تم میں سے حد سے تجاوز کیا تھا, یعنی حد شرعی کو توڑ دیا تھا. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين, ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل, یہ ہو جاؤ بندر ذلیل. یہ حکم دینا تکوینی تھا, جیسے زمین و آسمان کو فرمایا کہ ہو جاؤ بن گئے, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس واقعہ کو نکال بنا دیا. نکال کہتے ہیں عبرت کا نمونہ, جس کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑے. ہم نے اس واقعہ کو نمونہ عبرت بنا دیا, لما بین یدیہ, اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے بھی, وما خلفہ, اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی, وموعظۃ للمتقین, اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا کہ وہی اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس آیت شریفہ سے متعلق چند مسائل لائق ذکر ہیں. ایک یہ کہ ان لوگوں کو بندر بنائے جانے کی سزا دی گئی, نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, اللہ کی پناہ. وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے جو حیلہ کیا تھا ظاہر میں, وہ شریعت کی پابندی کرنا چاہتے تھے, یہ نمائش کرتے تھے کہ ہم شریعت کی پابندی کر رہے ہیں, لیکن اپنے حیلے کے ذریعے سے شریعت کے حکم کو پامال کر رہے تھے. اس لیے ان کو سزا دی گئی بندر بنائے جانے کی, کیونکہ بندر انسان کے بظاہر مشابہ ہے. یہاں تک کہ ڈارون میاں کو خیال ہوا کہ یہ ہمارا جد امجد ہے. تو چونکہ ظاہری شکل کسی حد تک بندر کی انسان سے ملتی ہے, لیکن حقیقت ظاہر بات ہے کہ جو فرق انسان میں اور بندر میں ہے وہی ہوتا ہے. اس میں تنبیہ کر دی گئی کہ یہ حیلہ گر جو حیلوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام کو تبدیل کرتے ہیں, ظاہر میں تو یہ شریعت کی موافقت کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں, لہذا اس کے مناسب سزا دی گئی. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حکم شرعی کو ٹالنے کے لیے حیلہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا ناپسندیدہ ہے. لیکن حکم شرعی کی پابندی کے لیے حیلہ کرنا صحیح ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خیبر کی کھجوریں پیش کی گئیں, بہت عمدہ تھی. ارشاد فرمایا اکلو تمر خیبر حاکذا, خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ عرض کیا گیا کہ نہیں حضور, اچھی اور گھٹیا قسم کی ہر قسم کی ہوتی ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ گھٹیا کھجوروں کے دو ٹوپے دے کر ایک ٹوپا اچھی کھجوروں کا لے لیتے ہیں. فرمایا اوہ عین الربا, ہائے ہائے یہ تو نیرا سود ہے, تم ایسا کیا کرو کہ یہ جو ہلکی قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں ان کو الگ بیچ دیا کرو, اس کے جو پیسے ملے اس سے اچھی قسم کی کھجوریں خرید لی. اب دیکھیے ایک حرام کو سے بچنے اور صحیح تدبیر اختیار کرنے کی ایک تدبیر بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دو ٹوپے لے کر ایک ٹوپا, دو ٹوپے دے کر ایک ٹوپا لے لیں تو حرام, اور دو ٹوپے بیچ کر اسی قیمت سے ایک ٹوپا اچھی کھجوروں کے لے لیں, یہ حلال. کیونکہ اس سودے کا اس سودے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک درہم دیا کہ بکری خرید کے لاؤ. وہ صاحب گئے, انہوں نے ہوشیاری کی, ایک درہم کی ایک بکری خرید دی, پھر اس کو بیچ دیا, اس کے دو درہم بنا لیے, پھر ایک درہم کی ایک بکری لی, ایک درہم اور ایک بکری دونوں لے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے لیا ہے؟ انہوں نے بتایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی, کیونکہ تجارت کی تھی لیکن تجارت مالک کی اجازت کے بغیر تھی, ان کو تجارت کے لیے نہیں بھیجا تھا, ان کو تو وکیل بنا کر بھیجا تھا بکری خریدنے کے لیے. ان حضرت نے تجارت شروع کر دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی, اللہ تعالیٰ تمہیں کاروبار میں برکت عطا فرمائے. وہ اس کے بعد مٹی بھی خرید لیتے تو اللہ تعالیٰ اس میں نفع کر دیتے, لیکن وہ جو درہم لائے تھے واپس وہ آپ نے صدقہ فرما دی, وہ نہیں رکھا پاس. یعنی یہ ناجائز نہیں کیا انہوں نے, مالک کی اجازت کے بغیر کیا تھا. اگر مالک اجازت رکھے تو ٹھیک ہے. تو غرضے کے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں صحیح تدبیر اختیار کر کے, جس کو حیلہ کہتے ہیں, حیلہ تدبیر ہی کو کہتے ہیں, ناجائز صورت سے بچ کر جائز صورت اختیار کر لینا صحیح ہوتا ہے. اور یہ حیلہ غلط جو ان یہودیوں ایلیا کے یہودیوں نے کیا تھا, اس لیے کہ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا
شہید اسلام ڈاٹ کام
ممنوع تھا ہفتے کے دن کاروبار کرنا, وہ تو انہوں نے کر لیا, عمل تو کر لیا تھا انہوں نے. تیسرا مسئلہ یہ کہ حق تعالی شانہ کی جانب سے ان پر آزمائش آئی, امتحان. اب اس کا تدبیر, اس کا علاج یہ نہیں تھا کہ یہ اس قسم کے حیلے شروع کر دیتے, بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے. اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاش کی صورتیں پیدا فرما دیتے، معمول کے مطابق مچھلیاں دوسرے دنوں میں بھی آنے لگتی. لیکن اس کے بجائے کہ یہ لوگ رجوع اللہ کرتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ سے معافی مانگتے، انہوں نے اپنی عقل سے ہیلے تراشے. اس سے ثابت ہوا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. آزمائش اگر آئے آدمی کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اگر حلال کے ذرائع بند ہو جائیں آدمی کے لیے تو حرام کی طرف نہ دوڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. چوتھا مسئلہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ان کے بندر بنائے جانے کی صورت یہ ہوئی تھی کہ گوشت، انہوں نے مچھلی کا گوشت جو کھایا اندر جا کر کے وہ بگڑ گیا، جیسے سوئے ہضم ہو جاتا ہے، اور اس نے جزام کی شکل پیدا کر لی، اور اس جزام سے ایک ہی رات میں ان کی کھالیں اتر گئیں اور اندر سے دوسری کھالیں بدنوں کی سے نکل آئیں، اور ساتھ کے ساتھ ان کی کمروں میں بھی احدید داب پیدا ہو گیا، یعنی کبڑا پن پیدا ہو گیا، تو یوں بنے بنائے بندر بن گئے. میں نے یہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس قسم کی مسخ کی شکلیں اللہ کی قدرت میں ہیں، ہم تو اسباب کو دیکھنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن جو مسکین اسباب کے بغیر چل نہیں سکتے ان کے لیے بھی، ان کی تقریب فہم کے لیے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ شکل پیدا ہو گئی ہوگی. زیادہ انسانوں کے بندر بنا دیا جانا کوئی مشکل نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور میں کہتا ہوں کہ جب تم اس بات کے قائل ہو کہ بندروں سے انسان بنا دیے گئے اور تمہیں اس میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا، پیش نہیں آتا، تو اگر انسانوں سے بندر بنا دیے جائیں، ترقی معکوس کر دی جائے، تو کیا مشکل ہے؟ جو بندروں سے انسان بنا سکتا ہے تمہارے بقول، وہ انسانوں سے بندر بھی بنا سکتا ہے. اور آخری مسئلہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ جو بندر پھر رہے ہیں یہ انہیں مسخ شدہ قوموں کی نسل ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جس قوم کو اللہ نے مسخ کر دیا اس کی نسل آگے نہیں چلی، کبھی ان کی نسل نہیں آگے چلی. مسخ شدہ لوگوں کی آگے نسل نہیں چلی، بلکہ ان کو 3 دن کے اندر ہلاک کر دیا گیا. یہ صرف عبرت کا نمونہ تھا. تو یہ بندر اور خنزیر تو پہلے بھی موجود تھے، یہ ایک اللہ کے مستقل مخلوق ہے جن میں توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جن قوموں کو مسخ کیا گیا اور بندروں اور خنزیروں کی صورت میں ان کی شکلیں بگاڑی گئیں، آگے ان کی نسل نہیں چلی، بلکہ ان کو 3 دن کے اندر اندر ہلاک کر دیا گیا. اور یہ جو حق تعالی شانو نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نکال بنایا، میں نے کہا کہ نکال کہتے ہیں عبرت کو. فرمایا گیا ہے کہ مجرموں کے کوڑے لگاؤ اور چوری کرنے والوں کا ہاتھ کاٹو تاکہ دوسروں کے لیے نکال ہو. یعنی عبرت, اور لوگ اس سے ڈرے. حق تعالی شانہ کی جانب سے جو عذاب آئے پہلی قوموں پر وہ نکال تھا, یعنی عبرت دلانا تھا موجودہ لوگوں کو بھی. وہ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کی عبرت ہوئی ہوگی, اس وقت سنا بھی ہوگا ان کو بھی عبرت ہوئی ہوگی کہ فلاں شہر میں یہ ہوا ہے. اور ما خلفہ یعنی پیچھے آنے والے لوگوں کو بھی, اس لیے کہ اس قسم کے واقعات سنے جاتے ہیں تو آدمی کی عبرت ہوتی ہے. اور اس قسم کے جرم کا ارتکاب کرنے سے لوگ باز رہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے تو نکال جو گنہگار اور مجرم ہیں, اور متقیوں کے لیے موعظت. موعظت کے معنی نصیحت, کیونکہ متقی اور ڈر والے لوگ اس قسم کے واقعات کو سن کر نصیحت حاصل کر